بسم اللہ الرحمن الرحیم. احیاء ملٹی میڈیا کی پیشکش. انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے www.ahya.org.
رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدك من لسان يفقهوا قولي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. اعوذ بالقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، یقیناً شرک بھاری ظلم ہے. گناہ کتنے ہی زیادہ ہیں اور گناہوں میں سے بعض گناہ ایسے ہیں جو چھوٹے ہیں اور بعض گناہ ایسے ہیں جو بڑے ہیں، اور جن بڑے گناہوں میں سے کچھ گناہ ایسے ہیں جو بہت ہی بڑے ہیں، اور جو گناہ تمام گناہوں میں سے سب سے بڑا ہے وہ اللہ کے ساتھ شرک کا کرنا ہے. امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو رواج کرتے ہیں، ایک شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ای الذنب اکبر، تمام گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں ارشاد فرماتے ہیں، ان تذکو للہ ندا وهو خلقک. سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تو اللہ کے لیے شریک پکارے اور اس اللہ نے تجھے پیدا فرمایا. ایک اور حدیث شریف میں ہے، اور اس حدیث کو بھی امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں ایسے گناہ کے متعلق نہ بتلاؤں جو بڑے گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ ہے؟ اور آپ نے یہی الفاظ تین مرتبہ ارشاد فرمایا. صحابہ نے عرض کی، بذا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں ضرور بتلائیے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الاشراک باللہ وحقوق الوالدین الحدیث. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کا کرنا اور والدین کی نافرمانی. اس حدیث پاک سے بھی یہی بات معلوم ہوئی کہ تمام گناہوں میں سے جو گناہ سب سے بڑے ہیں، ان گناہوں میں سے بھی جو گناہ پہلے نمبر پر ہے وہ اللہ کے ساتھ شرک کا کرنا ہے. آج کی اس نشست میں اللہ کی توفیق سے شرک ہی کے متعلق کچھ بات کہنی ہے، اور جو بات بیان کرنی ہے اس کا پہلا نقطہ یہ ہے کہ شرک کیا ہے. شرک سے مراد یہ ہے اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کسی کو اللہ کا شریک ٹھہرانا، کسی کو اللہ کا ہم سب ٹھہرانا. اللہ کے رکوع ہے، سجود ہے، قیام ہے، کسی اللہ کے سوا کسی اور کو رکوع کرنا، اللہ کے سوا کسی اور کو رجوع سجدہ کرنا،
تمام معاملات اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے. اب اللہ کے سوا کسی فوت شدہ کو دستگیر کہنا, مشتر کشا کہنا, مدد کے لیے پکارنا, یہ سب صورتیں شرک کی. نظر نیاز اللہ کے لیے ہے, اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نظر نیاز کا دینا یہ شرک ہے. قسم مخلوق کے لیے صرف اللہ کی شانا ہے, اب اللہ کے سوا کسی اور کا نام لے کر اس کی قسم کھانا یہ شرک ہے. اس نشست میں دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ شرک کے متعلق قرآن کریم میں اللہ مالک الملک نے کیا بیان فرمایا ہے. قرآن کریم میں شرک کی سنگینی, شرک کی خرابی اور بربادی کے بیان کرنے کے لیے بہت سی آیات کریمہ آئی ہیں. ان میں سے سب کے آپ کے سامنے اللہ کی توفیق سے پیش کرتا ہوں. شرک کی سنگینی کے بیان کے مطابق جو آیات کریمہ ہیں ان میں سے ایک بات جو شرک کی سنگینی کو نمایاں اور واضح کرتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے تمام انبیاء علیہ السلام کو جو مبعوث فرمایا ان کی دعوت کی اساس یہ چاہیے کہ وہ لوگوں کو شرک سے روکے اور ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دے. اللہ مالک الملک ارشاد فرماتے ہیں وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدوه. ارشاد فرمایا نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول مگر ہم نے اس کی طرف یہ وحی کی کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں مگر میں, فاعبدون بس وہ میری عبادت کرے. تمام انبیاء کی دعوت کی اثر, تمام انبیاء کی دعوت کی بنیاد یہ کہہ کہ وہ لوگوں کو شرک سے روکے اور ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دے. امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دعوت کی بنیاد بھی یہی کہی ہے. اللہ مالک الملک ارشاد فرماتے ہیں قل انما انا بشر مثلكم یوحى الی انما الہکم الہ واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. اللہ ارشاد فرماتے ہیں آپ فرما دیجیے کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں, میری طرف یہ وحی کی جاتی ہے انما الہکم الہ واحد بے شک تمہارا معبود ایک معبود ہے. فمن كان يرجو لقاء ربه اب جو شخص اللہ کی ملاقات کی امید رکھے فلیعمل عملا صالحا اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے ولا یشرک بعبادت ربه احدا اور اپنے رب کی عبادت کے ساتھ کسی کو اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا. تو قرآن کریم سے شرک کے متعلق جو باتیں معلوم ہوتی ہیں ان میں سے پہلی بات یہ عرض کر رہا ہوں تمام انبیاء کی دعوت کی اثر, تمام انبیاء کی دعوت کی بنیاد انسانیت کو شرک سے روکنا اور توحید کی طرف بلانا, اور یہی دعوت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. شرک کے متعلق ایک دوسری بات جو قرآن کریم سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ شرک اتنا تباہ گناہ ہے کہ جس کسی نے شرک کیا اس کے ساتھ کا تمام نیک اعمال برباد. ایک شخص بہت زیادہ نمازیں ادا کرتا ہوں، بہت زیادہ روزے رکھتا ہوں، بہت زیادہ حج اور عمرہ کرتا ہے، بہت زیادہ صدقہ و خیرات ہوتا ہے، اگر اس نے شرک کیا، شرک کتنا تباہ کن اور اعمال کو برباد کرنے والا عمل ہے کہ شرک کی وجہ سے سابقہ تمام نیکیاں اپارت جاتی ہیں، سابقہ تمام نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ مالک الملک ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ وَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور بے شک آپ کی طرف وحی کی گئی اور ان لوگوں کی طرف وحی کی گئی جو آپ سے پہلے تھے، کیا وحی آئی؟ اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے عمل برباد ہو جائیں گے اور آپ ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ حضرات کرام، یہ خطاب کس سے ہے؟ یہ خطاب امام الانبیاء قائد المتقین حبیب رب العالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور یہ وہ خطاب ہے کہ اللہ نے یہ خطاب تمام انبیاء سے فرمایا، اور اس میں کوئی شک کو شبہ نہیں، ساری انسانیت میں سے سب سے اعلی افضل اللہ کے انبیاء اور اللہ کے رسول، اور اللہ کی ساری مخلوق میں سے سب سے اعلی افضل ہمارے نبی محترم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر شرک کی وجہ سے انبیاء کے اعمال برباد ہو جائیں اور انبیاء کے امام و قائد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اعمال برباد ہو جائیں تو ہم سب کس بات کی بوٹی؟ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات انبیاء علیہ السلام شرک کرنے والے تھے، بات کے سمجھانے کی غرض سے، شرک کی سنگینی کو ذہن نشین کرنے کے لیے اللہ مالک الملک یہ فرما رہے ہیں اگر انبیاء اور انبیاء کے امام بھی شرک کرے ان کے سارے اعمال برباد ہو جائے، باقی لوگ اگر وہ شرک سے مبتلا ہو جائیں ان کے اعمالوں کی، ان کی نیکیوں کی انبیاء کی نیکیوں کے مقابلہ میں کیا ہے؟ تو شرک کے مطابق دوسری بات یہ بیان کی کہ شرک وہ گناہ ہے کہ جس کسی نے شرک کا ارتکاب کیا اس کی سابقہ ساری نیکیاں شرک کی وجہ سے برباد ہوئی۔ شرک کے متعلق قرآن کریم میں ایک اور بات یہ ہے کہ شرک کرنے والا نجس ہو جاتا ہے، شرک کرنے والا پلید ہو جاتا ہے۔ اللہ مالک الملک ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، اے ایمان والو یقینا مشرک ناپاک ہیں، پلید ہیں، نجس، اور وہ اس سال کے بعد حرمت والی مسجد کے قریب نہ پھٹکے۔ تو شرک کے متعلق تیسری بات یہ بیان کر رہا ہوں کہ شرک وہ تباہ کن اور برباد کرنے والا عمل ہے کہ جس نے شرک کیا قرآن کریم کی روح سے وہ ناپاک اور نجس۔ شرک کے متعلق ایک چوتھی بات یہ ہے کہ اہل ایمان ان کو یہ سخت ہے کہ وہ مشرکوں کی صحبت میں نہ رہے، مشرکوں کی صحبت سے دور رہے۔ قرآن کریم میں اللہ مالک الملک ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خیر من مشرکۃ ولو اعجبتک، فرمایا مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے اور فرمایا ایماندار جو باندھی ہے, ایماندار جو لونڈی ہے, وہ شرک کرنے والی آزاد عورت سے اچھی ہے, اگرچہ وہ آزاد شرک کرنے والی عورت تمہیں پسند ہے. وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ. اور فرمایا مشرک مردوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے, اور جو ایماندار غلام ہے وہ اس آزاد مرد سے اچھا ہے جو شرک کرنے والا ہے. اگرچہ تمہیں وہ شرک کرنے والا آزاد تھا بڑا محسوس ہو, اور میں پورا یقون یا نام یہ جو مشرک مرد اور شرک کرنے والی عورتیں ہیں یہ جہنم کی آگ کی طرف ڈال دیتی ہیں. واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ, اور اللہ اپنے حکم کے ساتھ جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے. وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ, اور اللہ لوگوں کے لیے اپنی آیات کو کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ وہ نصیحت پڑھیں. تو چوتھی بات مشرکین کے متعلق قرآن کریم کی آیات کریمہ کی روشنی میں جو بیان کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اہل ایمان کو حکم ہے کہ وہ مشرک مرد اور مشرک عورتوں کی صحبت اختیار نہ کریں. ہاں اگر کوئی شخص مشرکوں کی مجلس میں اس غرض سے جائے یا مشرکوں کو اپنی مجلس سے اس غرض میں بلائے کہ ان کو دین کی دعوت دینی ہے, شرک سے روکنا ہے, تو یہ بات درست ہے. لیکن ان سے دوستی رکھنا, ان سے تعلق رکھنا, ان سے موالات رکھنا اسلام میں اس بات کی اجازت ہے. شرک کے متعلق ایک پانچویں بات قرآن کریم میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص شرک کی حالت میں مر گیا اس نے توبہ نہ کی, شرک کی حالت ہی میں اس دنیا سے روانہ ہو گیا, القیامت کے دن اللہ اس کے شرک کو شرک کے گناہ کو معاف نہ فرمائے. شرک کے سوا جتنے گناہ ہیں اللہ چاہے ان گناہوں کے کرنے والوں کو معاف فرما دے, اور اگر چاہیں تو انہیں سزا دے. لیکن جس کسی نے شرک کا انتخاب کیا اور توبہ کیے بغیر شرک کی حالت میں اس دنیا سے روانہ ہو گیا, اور قیامت کے دن اس کے لیے اس کے شرک کے گناہ ہی معافی. قرآن کریم میں اللہ مالک الملک ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما. فرمایا یقیناً اللہ اس بات کو معاف نہیں فرماتے کہ ان کے ساتھ شرک کیا جائے, اور شرک کے سوا جو دوسرے گناہ ہیں جس کو چاہیں گے معاف کرتے ہیں, اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس نے بہت بڑا نقصان پایا. قرآن کریم کی اس آیت کریمہ سے واضح طور پر یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر کوئی شخص شرک کی حالت میں مر گیا, شرک سے توبہ نہ کی, اس کے نامہ اعمال میں شرک ہوا, اس کے لیے القیامت کے دن معافی کا دروازہ بند. قرآن کریم میں ایک اور مقام پر اللہ مالک الملک ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا. فرمایا یقیناً اللہ اس بات کو معاف نہیں کرتے کہ ان کے ساتھ شرک کیا جائے, اور اس کے سوا جو گناہ ہے جس کو چاہیں گے معاف کرتے ہیں. اور جس کسی نے اللہ کے ساتھ شرک کیا وہ راہ سے دور بھٹک گیا. تو پانچویں بات قرآن کریم کی آیات کریمہ کی روشنی میں یہ بیان کی گئی ہے کہ شرک اتنا سنگین گناہ ہے کہ کل قیامت کے دن اس کے سوا باقی جتنے گناہ ہیں اللہ چاہے تو معاف فرما دیں گے. لیکن شرک کے متعلق پہلے ہی سے فرما دیا کہ شرک کرنے والے کل قیامت کے دن معافی نہ. شرک کے متعلق قرآن کریم میں ایک چھٹی بات یہ ہے کہ مشرک پر اللہ نے جنت کو حرام قرار دیا, اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور جنت میں جانا اس کے لیے حرام ہے. قرآن کریم میں اللہ مالک الملک ارشاد فرماتے ہیں انه من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. یقیناً جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس پر اللہ نے جنت کو حرام قرار دے دی اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار. چھٹی بات یہ بیان کی کہ قرآن کریم کی آیات کریمہ کی روح سے مشرک پر جنت میں جانا حرام ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے. شرک کے متعلق ایک ساتھی بات قرآن کریم کی آیات کریمہ میں یہ ہے کہ جو شخص شرک کی حالت میں مر جائے اور شرک سے توبہ نہ کرے ایمانداروں کو اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ اللہ سے اس کے گناہوں کی معافی کا سوال ہو, اور ایمانداروں ہی کو نہیں بلکہ ایمانداروں کے امام بلکہ تمام انبیاء کے امام اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بھی اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ اس کے لیے اللہ سے مغفرت کا سوال کریں جو شرک کی حالت میں مر جائے. قرآن کریم میں اللہ مالک الملک ارشاد فرماتے ہیں ما کان للنبی والذین آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ارشاد فرمایا نبی کے لیے اور اہل ایمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ شرک کرنے والوں کے لیے استغفار کرے. ولو كانوا أولي قربى اگرچہ وہ شرک کرنے والے ان کے قرابت والے ہوں ان کے رشتے دار من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم جب ان کے لیے یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ شرک کرنے والے جہنم والے. اس شرک کے متعلق قرآن کریم کی آیات کریمہ کی روح سے ساتویں بات یہ ہے کہ جو شخص شرک کی حالت میں مر جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان ان کو اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ ایسے شرک کی حالت میں مرنے والوں کے لیے اللہ سے مغفرت کا سوال کرے. آج کی نصیب میں جو دوسری بات بیان کی گئی وہ یہ تھی کہ قرآن کریم میں اللہ مالک الملک نے شرک کے متعلق اور شرک کرنے والوں کے متعلق کیا فرمایا ہے, اور اللہ مالک الملک نے قرآن کریم میں شرک اور مشرکوں کے متعلق جو کچھ فرمایا ہے وہ تو بہت زیادہ ہے. جو باتیں اچھی وہ ساتھ تھی, اور دوبارہ ان سات باتوں کو دہراتا ہوں. پہلی بات یہ بیان کی گئی کہ تمام انبیاء کی دعوت کی اثر تمام انبیاء کی دعوت کی بنیاد اللہ کی توحید کی طرف ہے, ایک اللہ کی بندگی کی طرف انسانوں کو بلانا اور شرک سے روکنا تھا, اور اسی چیز کی دعوت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دی. دوسری بات یہ بیان کی گئی کہ شرک وہ تباہ کن گناہ ہے کہ پہلی تمام نیکیوں کو برباد کر جاتا ہے. اگر کسی نے شرک کیا اس کے نام اعمال میں کتنی بھی نیکیاں کیوں نہ ہو شرک کرنے کی وجہ سے آپ کا تمام نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں. شرک کے متعلق تیسری بات قرآن کریم کی آیات کریمہ کی روشنی میں یہ بیان کی گئی کہ شرک کرنے کی وجہ سے شرک کرنے والا ناپاک قریب اور نجس ہو جاتا ہے. چوتھی بات یہ بیان کی گئی کہ مشرکوں سے اہل ایمان کو دور رہنا چاہیے, نہ مشرک عورتوں سے نکاح ہو نہ مشرک مردوں سے نکاح ہو. شرک کے متعلق چھٹی بات قرآن کریم کی آیات کریمہ کی روشنی میں یہ بیان کی گئی کہ مشرک پر جنت حرام ہے اور خود کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے. اور شرک کے متعلق قرآن کریم کی آیات کریمہ کی روشنی میں ساتویں بات یہ بیان کی گئی کہ اہل ایمان اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ ان لوگوں کے لیے اللہ سے مغفرت کا سوال کریں جو شرک کی حالت میں مت جاتے. آج کی مسجد میں ایک اور بات شرک کے متعلق جو بیان کرنی ہے وہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو شرک سے دور رکھنے کا اس طرح کے اہتمام کرتے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں اس بارے میں بہت سے شواہد اور بہت سے دلائل ان میں سے سچے کو پہلا شاہد پہلی دلیل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں شرک کی مذمت میں جو بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو تاکید کی ان کو قتل کر دیا جائے, ان کو جلا دیا جائے, ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں, لیکن وہ شرک کا انتظار نہ کر سکے. امام احمد رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں. فرمایا اوقانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوقانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعشر کلمات. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 10 باتوں کی وصیت فرمائی اور ان 10 باتوں میں سے پہلی بات جس کی آپ نے وصیت فرمائی وہ کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمایا لا تشرك باللہ شیئا وان تطع فہو خیر. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا اگرچہ تجھے قتل کر دیا جائے اور تجھے جلا دیا جائے. قتل ہونا منظور کرنا, جلائے جانا برداشت کرنا, لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. ایک اور حدیث ہے اور وہ حدیث امام ابن ماجہ رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں اوصانی علی اللہ تشرک باللہ شیئا وان تطع فہو خیر. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان فرماتے ہیں میرے خلیل نے مجھے وصیت فرمایا, فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا, اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرانا, اگرچہ تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں, اگرچہ تجھے جلا دیا جائے, اپنے ٹکڑے کروانے نہ برداشت کرنا, جل جانا قبول کرنا, لیکن اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرانا.